الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أخرجه أصحاب السنن والحديث مطولا ويجوز أن يذكر منها بعض الأطراف كما هي مسألة معروفة عند نقادي هذا الشأن اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے اور اللہ کا خوف اور تقویٰ پیدا کیا اللہ تمہیں ایسی صلاحیت دے دے گا کہ تم حق اور باطل سیاہ اور سفید سچ اور جھوٹ جائز اور ناجائز سمجھ لو گے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل و احسان والے ہیں, یہ بھی اس کا فضل و احسان ہوگا کہ بندوں کا تقویٰ, خوف, پرہیزگاری, احتیاط, ورع قبول فرما لے. یہ خیال اس لیے پیدا ہوا کہ اس موضوع پر گزارشات کر لوں کہ مثلاً آپ کو ایک شخص سے توقع ہے کہ وہ آپ کی حسب شان خدمت کرے اور اسے بھی آپ سے توقع ہے کہ آپ اس کا حسب شان اکرام کر لیں, تو دونوں میں یہ صلاحیت کہاں سے آئے گی کہ وہ اپنے مطلوبہ خدمت میں مخلص رہے اور آپ کے لیے اطمینان کا باعث بنے اور آپ اس کے اعزاز و اکرام میں کمی نہ کرے اور اس کے اطمینان اور اس کی زندگی کے سکون کا خیال رکھے. پورا نظام زندگی اس پر موقوف ہے. مثلاً میاں بیوی ہے, قرآن شریف میں ہے کہ میاں کے بھی حقوق ہیں, بیویوں کے بھی حقوق ہیں. حقوق ایک کے نہیں ہوتے ہیں کبھی. جب بادشاہ پر رعایا کے حقوق ہیں, پورے ملک کا سربراہ, پورے ملک کے خزائن کا مقتدر و مالک, لیکن وہ سید القوم خادم ہوں, خادم بن کے رہے گا تو حقوق ادا کر سکے گا. ایک باپ بیٹے سے شکوہ کرتا ہے تو بیٹے کو بھی شکوہ ہو سکتا ہے. یہ ترازو شریعت ہے کہ ایک ماں اور باپ اولاد کے بارے میں ان کے حقوق اور ان کی تعلیم و تربیت میں کتنے مخلص ہیں. گو اولاد کو یہ شکایت یا کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن زمانہ تو پوچھ سکتا ہے. اور قرآن کریم اور احادیث اور سنت جو اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک روشن لائے ہے, عمل بھیجا ہے, اس کے پیش نظر تو پوچھا جا سکتا ہے. ایک پڑوس میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ والجار الجنب والجار ذی الجنب، کتنے حقوق و آداب یاد. بخاری میں ہے کہ یوسینی بالجار حتی خفتو اللہ یشرکہ معی فی ارثیہ کما قال. پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکیدات آ گئی کہ ڈرنے لگا کہ وراثت میں تو نہیں شریک کر رہا ہے، کہ آدھی زمین آدھا دکان اس کو دے دو تو تمہارا پڑوسی ہے. پڑوس میں کافر بھی رہتا ہے، پڑوس میں دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اتفاق اس بات پر ہوا ہے کہ جب تک وہ اپنے وجود یا اپنے مذہب کے نشر و اشاعت سے آپ کو یا آپ کے دین کو نقصان کا باعث نہیں ہے تو برقرار ہے اس کا حق، اور باقی پڑوسی ہے اور اس کے بارے میں احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس کے بہت سارے زیادتی اور ظلم بھی سہنا ہے، برداشت کرنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہر نظام جو ایک سے زیادہ افراد پر مشتمل ہو اس میں حقوق کی پاسداری فرض کے درجے میں ہوگی. ہر نظام، میاں اور بیوی دونوں ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں. حدیث شریف میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، ام المومنین سے، کہ حضرت گھر میں کیسے ہوتے تھے؟ کہا کانا فی محنت اہلی، گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹھاتے تھے. اور جب باہر آتے تھے تو صحابہ کرام کے ساتھ ایسے گل مل لیتے تھے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا کہ من الرسول، پیغمبر کون ہے، بتاتے تھے. یہ خوبصورت حسین جمیل بخاری کتاب العلم. اللہ اکبر و کبیرہ. آپ تشریف فرماتے اور آپ کی خدمت میں ایک بی بی نے کچھ تحفہ بھیجا تو ام المومنین کو گوارا نہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور اس میں بھی یہ تحفے بھیج رہی ہے. ناراض ہو گئی اور آپ مسکرا رہے تھے. اس ناراضگی میں اس نے ہاتھ مارا اور وہ پلیٹ توڑ دی. آپ نے وہ پلیٹ ٹوٹی ہوئی یہاں رکھی اور یہاں سے اچھی والی اٹھا کے ان کے گھر بھیجی اور فرمایا غضبت امکم، تمہاری ماں کو آج سچ مچ غصہ آ گیا ہے. تو علماء کہتے ہیں گھریلو غصہ تھا تو برداشت کیا، لیکن جو زیادتی ہو گئی تھی اس کا انتقام بھی دلا دیا کہ لوگوں کے برتن توڑنے کی اجازت نہیں آپ کو. عدل، انصاف، حقوق کی حفاظت. اللہ اکبر و کبیرہ. ایک خاتون نے آپ کی خدمت میں شکوہ کیا کہ میرے والد بہت بیمار ہے اور میرے خاون کو خدمت کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا اس بیمار کے لیے دعا دو اور اپنے خاون کی خدمت پوری کرو. علماء نے اس سے مسئلہ نکالا کہ شادی کے بعد بیٹے اور بیٹی کے ذمہ ماں باپ کے خدمت کے حقوق باقی نہیں ہیں. خاون کے ذمہ فرض ہے کہ بیٹی بیوی کا خیال رکھے اور بیوی کے ذمہ فرض ہے کہ خاون کا خیال رکھے. یہ شادیوں کے بعد جو بہت پیارا بیٹا بنتا ہے وہ ماں کے ساتھ سوتا ہے. جب ماں کے ساتھ سوتے ہو تو پھر ماں کے ساتھ نکاح بھی کر لو گے، کیونکہ 10 سال کے بعد تو لڑکے کا ماں کے ساتھ سونا گناہ کبیرہ ہے. اور جب لڑکا ماں کے ساتھ سوتا ہے تو لڑکی باپ کے ساتھ بھی سو جائے گی، تو ذمہ دار کون ہوگا جو اس سے گن پیدا ہوگا؟ یہ وہ حقوق سے بے خبری، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا تقدس، وہ اول سے اخیر تک ہے، لیکن اس میں کبھی تقسیم ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہو جاتے ہیں ان کا بھی خیال ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے بھی حقوق کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ماں باپ اور بیوی دونوں کے منصب میں ہی فرق ہے، جو کام بیوی کے ہیں وہ ماں باپ کے ذمہ نہیں ہے، اور جو کام ماں باپ کے ہیں وہ بیوی کے ذمہ نہیں ہے، تو ٹکراؤ کیسے ہوگا؟ ٹکراؤ تو اس لڑکے کی بے ہود گوئی کی وجہ سے اور خفت عقل سے پیدا ہو رہا ہے. یہ تو خیر بڑی بات ہے، ایک ہی شخص ہے اور مال کا مالک ہے، متصرف ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ زندگی میں ماں باپ کے ہوتے ہوئے اولاد ایک تنکے کا مالک نہیں، ایک تنکے کا، ایک پائی پونے کا مالک نہیں ہے. ایک مال کا ایک وقت میں ایک مالک ہوتا ہے، باپ مالک ہے، ہاں اس نے اگر کچھ کمایا ہے اجازت سے اپنی، وہ علیحدہ چیز ہے. جیسے بیٹے سمجھتے ہیں نا کہ بھائی سب کچھ میرا ہے، بالکل فوش، غلط. اس لیے تو گناہ کبیرہ عمر بھر کے لیے جہنمی بن کے بعض مال کے طلبگار اور لالچی ماں باپ کو قتل کر دیتے کہ بھائی ان کے ہوتے ہوئے تو ہم کچھ ہوں گے ہی نہیں. اس دن ایک عالم یہاں آیا تھا، کچھ دن سبق پڑھا اور یہ اور وہ، ایک بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے، اور اس نے پھر مجھے اور دو چار اور علماء جن پر ان کو اعتماد تھا یہی ہمارے دفتر کے سامنے بٹھایا، کہا کہ میرے والد نے مجھے نائب محتمم بنایا لیکن اختیارات کچھ بھی نہیں. تو وہ اور مولوی تو ویسے پش پش کر رہے تھے، میں نے کہا بات سن، تیرے باپ کے ہوتے ہوئے تو ایک تنکے کا مالک و متصرف نہیں. کہا پھر میں کیا ہوں؟ میں نے کہا صرف مزدور، محض مزدور. مجھے اور مولوی تھے ان کے بھی آنکھیں کھل گئی. میں نے کہا فقی مسئلہ یہ کہ مالک اور مختار صرف وہ شخص ہے جو تمہارا باپ کہلاتا ہے. اب آپ کے اچھے اخلاق، اچھے کردار، اخلاص کہ ہوتے ہوئے وہ کام تقسیم کر سکتا ہے کہ یہ شعبہ آپ دے کے، یہ آپ کے بھائی دے کے. لیکن یاد رکھنا کہ اس کے ہوتے ہوئے تو کسی چیز کا متصرف نہیں ہو، آپ کے تصرفات سب باطل ہوں گے. تو وہ سارا جھگڑا جو باپ سے کڑا کیا تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے باپ نے کہا سمجھا دیے. میں نے کہا ایسا سمجھایا کہ ایسے 200 سال میں بھی نہیں سمجھے گا. اس کے کان غلط بھرے گئے تھے کہ آپ کو اپنا نائب بنایا تو بس اب یہ تو تبرک ہے. میں نے کہا تبرک نہیں ہے، وہ آخری روح نکلنے تک واقعتاً مالک و مختار ہے. تو 2 پیسے اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرے گا تو مقروض ہوگا. سن تو ذرا فقہ. اللہ، یہ مسئلہ پورا کر رہا ہوں، ابھی پورا نہیں ہے، ایک حصہ بیان ہوا، لیکن یہی باپ ہے اور وہی پیغمبر ہے جنہوں نے پوری دنیا کو حقوق سمجھائے، اور انہوں نے جب مال تقسیم کیا اور کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو کم دیا تو آپ نے کہا کہ حکم تو یہ نہیں ہے، زندگی میں تقسیم کریں گے تو برابر دیں گے، غریب اور امیر، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، ان کا فرق نہیں کر سکتے آپ. اور آپ نے ان کو کہا کہ اگر تو ظالم ہے اور جہنم جانا چاہتا ہے تو اپنے ظلم پر مجھے کیوں گواہ بنا رہا، میں تیرا گواہ نہیں بن سکتا، تو ظالم آدمی ہے. اس ترازو میں تولیے تو بڑے بڑے کے کھرے جبے ختم ہو جائیں گے، ان کے قد کاٹ خاک ہو جائے گا، کیونکہ تو ہر چیز میں اپنی مرضی چلاتے ہیں نا. آپ نے صحابی کو رجوع کرایا اور معافی دلوائی اور ان کو کہا نہیں، اے دلو بینا اولادکم فی العطیہ، کو برابر سرابر رکھی تو میں گواہی دوں گا اور میں اس کے حق میں دعا دوں گا، اور اگر تم زیادتی کرو گے تو میں ظالم کا ساتھ کبھی بھی نہیں دوں گا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، ظالم کی طرف ادنا جھکاؤ بھی جہنم کا باعث. اللہ اکبر و کبیر. بچے مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، بعض بہت تابعدار ہوتے ہیں اور بعض ذرا کم تابعدار ہوتے ہیں. آیا یہ فرق کر سکتے ہیں؟ کہتے نہیں کر سکتے. بعض اولاد اس قدر ماں باپ کو دکاتی ہے کہ وہ آگ کر دیتے ہیں. آگ مانا نافرمان، لیکن شریعت میں آگ نہیں ہوتا. اگر مر گیا باپ تو وہ آگ بیٹا دوبارہ وارث بنے گا. چاروں مذہب متفق ہے اس پر، آگ واگ کوئی چیز نہیں، یہ سب زبانی جمع خرچ ہے. اس کا ہیلا کرنا پڑے گا. ہیلا یہ کہ تمام جائیداد بیچے اور اپنی زندگی میں اپنے اولاد کو تقسیم کر کے دے، اور اس کو کہے کہ آپ تو مجھے ایذائیں پہنچا رہے ہیں اور آپ تو میرے دشمن بنے ہوئے، تو میں کیوں آپ کو آرام پہنچاؤں؟ تو جان چھوٹے گی. ورنہ اگر مر گیا اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں مصدقہ آک نامہ داخل ہو، تب بھی دارالافتاء لکھے گا کہ آک نامہ کوئی چیز نہیں، بددستور وارث. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اولاد کے حق میں سود مند نہیں ہے، بلکہ خود اس کی شامت آ جائے گی. دستور دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے ادب کیا ہے ادب پایا ہے، اور جنہوں نے پریشان کیا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اپنوں کے ہاتھ سے ہی پریشان ہوتے. اورنگزیب عالمگیر کو تکوینی طور پر شاہ جہان سے لڑنا پڑا، کیونکہ شاہ جہان اس کا باپ تھا اور اس کا تمام اعتماد دارشکو پر تھا، بڑے بیٹے پر. اور دارشکو جو تھا وہ اندر سے ہندو دھرم کی طرف مائل تھا، تو اورنگزیب کو بہت مصیبت پیش آ گئی. علماء کو کہا کہ مجھے بچاؤ، ورنہ بادشاہ تو پورا ہندوستان جو ہے وہ ہندوؤں کے حوالے کر رہا ہے. تو اس کا نتیجہ دیکھو کیا نکلا. اورنگزیب نے بیٹوں کی قطعاً تعلیم و تربیت نہیں کی. انہوں نے کہا آپ ایسے بیٹے کے اولاد کبھی اورنگزیب کے یاد کرنے کے قابل نہیں، یہ تکوینی مسئلہ ہے. اور زار و قطار روتے تھے کہ خام خام میں نے 24 سال تک اپنے باپ کو جیل میں رکھا. جیل کیا، وہی محل سرائے 400 مربع میل کے اندر ان کے باغات اور نہریں اور چشمے اور سب کچھ موجود تھا، لیکن صرف آرڈر نہیں چلنے دے رہے تھے. اور غمگین اتنے تھے کہا کہ 6 کے 6 بیٹے یہ میرے لیے آفت ہوں گے. اب چنانچہ وہی بیٹھے تھے اور اورنگزیب کا انتقال ہو گیا، ایسے لوگ آئے ان کے بعد کہ انہی کو سر قلم کر کے ہونٹ اور زبانیں ان کی کاٹ کے شہزادوں کی حکومتیں ان سے چھین لی. ورنہ اورنگزیب کے دور میں کوئی پر نہیں ہلا سکتا تھا. تکوینی طور پر اولاد میں نافرمانی آ جاتی ہے جب ماں باپ کے ساتھ کسی عنوان سے بھی سختی ہو جاتی ہے. بہت زیادہ رحمت کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور اپنے بارے میں جو کچھ ہو آپ سہے، دوسروں کے لیے نہیں. ماں باپ کا اچھا بیٹا بن کر کے کہیں آپ اپنی بیوی کو ان کی نوکرانی نہ بنائیں، نہ ان کی کنیز بنانے کی کوشش. آپ بنے نوکر، آپ غلام بن کے رہیے، آپ کے ماں باپ ہے. ان پر واضح کرے کہ اس پر آپ کے احکامات نہیں چلیں گے، اس کا نکاح مجھ سے ہوا ہے، سارے خاندان سے نہیں ہوا. دیکھو کہ گھروں میں سکون پیدا ہوگا یا نہیں. اور گھر والی کو علیحدگی میں محبت کے لمحے میں خاص اوقات میں تلقین کرو کہ یہ میرے قبلے و کعبے ہیں اور ان کی رضا سے میرا رب راضی ہوگا اور ان کی دعا سے مجھے جنت ملے گی. کہیں یہ ناراض ہو کہ میرے لیے مشکلات پیدا نہ ہو جائے. اللہ دیکھو پھر کیسے شور و شکر مکان ہو, ایسے بہترین گھرانہ ہو. ماں باپ یہ خیال رکھیں گے کہ یہ ہماری بہو ہمیں چائے بنانے کا بھی ہمیں حق نہیں کہ اس کو کہے. میں لکھ کے دیتا ہوں, کوئی مولوی اس کے خلاف لکھے میں اس کو انعام دوں. حقوق ایک ہوتے ہیں, دس نہیں ہوتے خاون کے. یہ تو بس نکاح میں لے آیا, پاکی اس گھر کی وہ نوکرانی ہے, سب کام اس سے کرایا جائے گا. اور وہ جو ساس ہوتی ہے جو مرتی نہیں, وہ تو بہت زبردست قسم کے افلاطون ہوتی ہے. اس کا منہ بند کرنا اور اس کے ظلم سے وہ مسکین کو چھڑانا, یہ کسی کا کام نہیں ہے جب تک لڑکے میں غیرت نہ ہو, ہمت نہ ہو. دنیا میں ایک ضابطہ ہے, وہ قانون ہے. ضابطہ میاں بیوی کے درمیان ہے, ایک رابطہ ہے. رابطہ ایسا ہے جس طرح میں آپ سے درخواست کروں کہ آج یہ کام درپیش ہے, آپ ہماری مدد کی. یہ رابطہ ہے. ضابطہ کوئی نہیں, لوگ نماز پڑھنے آئے, ہمیں لینے دینے کے لیے نہیں آئے. روابط ہے. ورابط, رابطے بھی ہونے چاہیے کہ بھئی ہمیں ان کو کس طرح تعاون پہنچائے, ہم ان کے دین کے راستوں میں کس طرح مدد کریں. یہ سب روابط ہیں. ایک استاد طالب کو نہیں کہہ سکتا کہ باہر کوئی چیز آئیے اٹھا کر کے آپ باورچی خانے لے جائیں. یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ مہربانی کرے جائے, یہ باورچی ہو کے نوکروں کی ذرا مدد کر لے. یہ رابطہ ہے. اور ضابطہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اگر یہاں رہنا چاہے تو کرے, ورنہ گیٹ آؤٹ. ضابطے سے تشدد آ جائے گا اور رابطے سے محبت پیدا ہو جائے گی. تو ماں باپ کو بیوی کے حقوق اور بیوی کو ماں باپ کے حقوق, یہ ضوابط ہے, سمجھانا ضروری ہے. اور ساتھ رابطے کی بھی تعلیم دے, تلقین کرے کہ ان کے آرام اور راحت کا میں پابند ہوں. آپ کی زندگی میرے ساتھ ہے, میرے والدین کا خیال رکھنا سے مجھے آرام ملے گا. اور ان کو کہے کہ یہی آپ لوگ لے کے آئے نکاح میں بڑے دھوم دھام سے, عزت و احترام سے, تو اب میرے خاطر اس کو بھی اس گھر کا فرد مان لے اور اس کو ایزا نہ پہنچائے, اس سے میری بے عزتی ہوتی ہے. تو ماں باپ کو کوئی تلقین کرنا نیکیوں کہ یہ کوئی بری بات تو نہیں. قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام, یا بتے اے ابا جان, یہ شرک چھوڑے اے ابا جان, بتوں سے کیا مانگ رہے ابا جان, جہنم چلے جاؤ گے. علماء کہتے ہیں بہت مشکل مرحلہ ہے, ایک حق سمجھانا اور ایک ادب کرنا. آج وہ پختنو جھگڑا ہوگا نا, یہ مشر رو رہے نہ کشر وہی ہوئی لالا دلتا ہو گورا نہ لالا مرتے ہوئے دلا مرتے ہوئے, یہ ادب دے حقوق دے. نہیں, زبان شیر و شکر رکھنی ہے. کسی کے ظلم اور زیادتی کے باوجود بھی ہمیں اپنا تہذیب اور رنگ دین برقرار رکھنا ہے. سخت تو ہر شخص کہہ سکتا ہے, اور سختی میں تو زیادہ آرام نہیں ہے. حدیث شریف میں جس کام میں سختی آ گئی ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے, عیبدار ہو جاتا ہے, اور جس کام میں نرمی آ جاتی ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے, حسن والا بن جاتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. آہا, ایک بزرگ سے ملنے گئے, بہت پرانی بات ہے. وہ پان کھانے کا بہت شوقین تھا. باتوں باتوں میں جو ہے نا, ایک وہ کیا چیز ہوتی جو منہ میں ڈالتے ہیں پان میں, تو وہ الٹے ہاتھ سے منہ میں ڈالی. تو ایک عوام ہمارے ساتھ, وہ کہیں ادھر ادھر رہا ہوگا, راستے میں بار بار کہہ رہا ہے, یار شیخ الحدیث صاحب تو الٹے ہاتھ سے پان کھا رہا. تھوڑی دیر بعد پھر کہتے ہیں یار حضرت خیال تو رکھتے نہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ کوئی شک نہیں ہے کہ دائیں اور بائیں کا بہت فرق کرنا ہے اور یہ اسلام کی ایک طرح امتیاز ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں دائیں ہاتھ سے پیتے ہیں. دائیں اور بائیں میں اتنا فرق ہے کہ حدیث شریف میں جب آپ فقیر کو خیرات دے یا بھیک دے تو ایسا دے کہ بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. بخاری شریف میں حد تعالی تعلم شمالو. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسئلوں میں کمزوری کتنی آ گئی. یہ ایسا کر کے دیتے ہیں. یہ کیا کون سا ادب ہے؟ کہتے جی میں نے کہا ادب تو ہے لیکن نبی کی مخالفت ہے اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی کی مخالفت جہنم جانے کا ہے, اس میں ادب نہیں ہوتا. تو وہ غریب بھی لیتا ہے تو وہ کہتے جنہوں نے ادب کر کے ایسا مجھے دیا تو میں بھی ادب سے لوں تو انہیں ہم روکتے کہ آپ بائیں ہاتھ ہٹائے. آپ ردے خلق شیگان و بریلیان و غیر مقلد پرے دا دیکھ پلو سر پہ جنگون شور دین سمیگے ٹول کار دین روان دے. آپ ردی خلق و لڑا پاتے شورا دین سمیگے پکا گا روان دے. تو جب آگے ہم بڑھے تو میں نے اس شخص کو کہا آپ کو پتہ چلا کہ اس قدر معمولی سی مخالفت سے مجھ سمیت پوری گاڑی جو بزرگوں سے بری عاجز ہے کہ اس نے ایک بائیں ہاتھ سے منہ میں کیوں ڈالا. تو میں نے کہا یہ جو لوگ دائیں کے ہوتے ہوئے بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں دائیں کے ہوتے ہوئے بائیں ہاتھ سے روٹی سالن منہ میں ڈالتے ہیں اس کا درد بھی کبھی کسی کو ہوا ہے؟ ایک شیخ الحدیث صاحب غریب استاد العالم محدث کبیر اس سے پان کے خیال میں کہ پان بہت ضروری ہے کھانا کبھی کبھی مجھے بھی نصیحت کرتے تھے کہ سنا ہے پان کے بارے میں بہت سخت روش ہے. میں نے کہا نہیں سخت تو نہیں ہے, یہی کہتا ہوں کہ نامناسب ہے لیکن یہ دستور ہے کہ جب مسئلہ ممبر سے بیان ہوگا تو طاقت سے بیان ہوگا. اور خالی پان نہیں ہے, بیڑی ہے نسوار ہے سگریٹ ہے. ایک شہر جانا ہوا تھا نام نہیں لیتا ان کے اچھے لوگ بیٹھے خفا ہوتے تو مؤذن صاحب نے اذان سے پہلے منہ میں نسوار ڈالا بے اذان شروع ہو. میں نے وہاں کے امام کو کہا میں نے کہا بولو مؤذن بانگ ہوئے نسوار ہے وہاں چل رشا تھا تخونا لگے تھا اللہ اکبر شابش ہوئے وہ دونوں ایک طرف ہو گئے میں اکیلے ہی رہ گیا. کمزوریاں بہت زیادہ ہیں. توبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عمر کے گھر مہمان ہوئے تھے تو ابو ایوب انصاری نے ایسے دیواروں پہ کچھ پردے وردے دیکھے کہ یہ کیا چیز ہے, آپ تو صحابی رسول ہے اور حضرت عمر کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا آج کل عورتوں کا راج ہے, یہ عورتیں گھروں کو سجاتی ہے. ابو ایوب انصاری نے کہا کہ گھر اکیلے عورت کا ہے یا آپ کا بھی ہے؟ عورت کون ہے, آپ کی بیوی ہے یا ماں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں گھر والی یہ بیوی ہے. کہا بیوی کے سامنے ہتھیار ڈال دیا اور بیٹے عمر کے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیار کھانا چھوڑا اور روانہ ہو گئے. دور تک عبداللہ ابن عمر معافیا مانگتے رہے کہ آئندہ خیال رکھوں گا. فرمایا آپ کے گھر کھانا کھانا اس غیرت کے خلاف ہے جس پر میں نے تیرے باپ عمر کو دیکھا. وانت ابن عمر, وہ عمر کے بیٹے ہو کہ اتنی کمزور باتیں شروع کر. تو یہ جھگڑے اور یہ گلے ولے پہلے سے چل رہا ہے. جن کو درد و غم زیادہ ہوتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں. اللہ اکبر و کبیر. ہمارے جو حکومت پاکستان کے اہل کار ہیں اور ان میں ایک مخفوص طبقہ عدلیہ کی طرح عسکریہ بھی سمجھا جاتا ہے, ان کے ذمہ کام بھی زیادہ ہے، ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اور ملک کے دشمن بہت زیادہ ہے. خاص سازش اور خاص غلط اقدامات کے ذریعے ایک اسلامی ملک کو جو ہمارا عمر بھر طرفدار و حمایتی رہا تھا اس کو دشمن بنایا تاکہ وہ سائیڈ بھی کمزور ہو جائے. تو آئے دن کے ہندوستان فائرنگ کرتا ہے اور قریب قرب جوار کے گاؤں بستیاں ان کی مال مویشی ان کے انسان سارے مربور جاتے ہیں، آج 6 مرے آج 10 مرے. پھر اخبار میں آتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا بندوقوں نے ان کے مورچے اور بندوق خاموش کر دیے، بس بات ختم ہو گئی. اور یہ جب سے آپ کو یاد ہے یہ سلسلہ شروع ہے، اس کا حساب کوئی درد بڑا آدمی لگا لے کہ کتنے لوگ خامخواہ مارے گئے. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. دوسری طرف وہ جمعے کے قاتل جو ہے شاعر اللہ کے دشمن، اس کو اللہ تعالی نے در بدر خاک برسر کر دیا اور اس کے سارے نظام کو نااہل قرار دے دیا گیا، پھر بھی کوئی ہے نہیں جو اس کے کان میں ڈالے کہ آپ نے جمعے کا دن ہٹایا ہے اور اتوار لگایا، اللہ نے آپ کو ذلیل کرنا اور ذلیل ہوں گے، تجھے بچنا نہیں ہے، جلدی کرو، معافی مانگو اور کہو کہ میرے دور وزارت میں میں نے جو بدترین کام کیا ان میں ایک یہ ہے کہ میں نے جمعے کے دن کی سرکاری تعطیل کی حیثیت ختم کر کے اور اس کی جگہ اتوار کو مسلط کیا، اور میرے رب کی ناراضگی مجھ پر آئی اور ہر دفعہ میری حکومت درمیان میں توڑ دی گئی، یعنی نااہلیت کی وجہ سے. تو جب تک آدمی معافی نہ مانگے تو کیسے معاف ہوگا. بخاری شریف میں ہے کہ واقعہ عفق میں بی بی صاحبہ پر جو تہمت لگی تھی ناحق منافقین اور کفار کی جو سازش تھی اور پیغمبر مرسل کی عزت و ناموس کو داغدار کرنے کی ایک نامناسب کوشش ہوئی تھی، اس میں آپ نے ام المومنین کو ایک موقع پر نصیحت کی، ان العبد اذا اذنب ذنبا ثم تاب توبۃ تاب اللہ علیہ. ایک بندہ جب گناہ کر لے اور پھر دل سے توبہ کر لے اور اللہ کے حضور اس کا اعتراف کر لے کہ خدایا مجھ سے یہ خطا ہوا ہے، یہ جرم ہوا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. ثم اعترف، اور وہ اپنے گناہ اور جرم کا اعتراف کر لے. وہ اسی خیال خام میں مبتلا ہے کہ میں بڑا اچھا ہوں، میں نے موٹر وے بنا لیا اور میں نے فلاں سلسلہ شروع کرایا، دوسری طرف سے نکل آتا ہے کہ اس میں آپ نے اتنے کرب چوری کی، اس میں اتنے کرب ڈکیتی کی، یہ سارے کام آپ کی چوری غلطی حرام خوری کے لیے، اپنے غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، کیونکہ بنیادی طور پر خدا کی دشمنی اور خدا کے غضب کو وہ شخص لے چکا ہے اپنے ذمے، جمعے کا مبارک دن ہٹا کر اور اتوار جیسے مغدوبین اور دوالین کا منحوس دن اس کو پاکستان کے عوام پر مسلط کیا ہے. تو جب تک آدمی گناہ سے معافی نہ مانگے اور اس کو اعتراف نہ ہو، قرآن کریم میں ہے کہ یہ لوگ ہر سال ایک دو مرتبہ پیٹے جاتے ہیں، یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ یہ توبہ کرتے ہیں نہ انہیں کوئی بات یاد رہتی، یہی عذاب کی وجہ ہے. وہ فرقے نے لکھا کہ جی آپ نے فلاں قادری کو پانسی کیا ہے تو اس لیے آپ کی خیر نہیں. کتنے قادری اور نقشبندیوں کو انہوں نے مار ڈالا، یہ ایک قادری کو رو رہا ہے. کتنے چشتیوں نقشبندی ان کے ہاں گاجر اور مولی کی طرح کٹ گئے اور پوچھا ہی نہیں گیا. جس دن کراچی کے اکابر علماء شہید ہوئے تھے اس دن اس نااہل و نالائق آدمی کا رات کو پریس کانفرنس میں نے سنا، تو اس نے وہ صادق گنجوی کا ذکر کیا، رافضی کا ذکر کیا، اپنے بزرگوں کا ذکر نہیں کیا. معلوم ہوا کہ ان بزرگوں کا قتل وہ اس کے ایجنڈے کا حصہ تھا. از مکافات عمل غافل مشو اور گندم از گندم برائے جو از جو. توبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. قرآن کریم میں ہے کہ جنہوں نے اپنے مذہبی دنوں کی توہین کی تھی، فجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، ان کو بندر و خنزیر بنا دیا گیا تھا. جو کہتا ہے کہ جمعہ کا دن ہٹا کر اتوار مسلط کر کے توہین نہیں کی گئی، اس سے پوچھا جائے کہ توہین کہتے کس کو ہے، کہ بندوق اور کھلاڑی اور ٹوکا لے کے وہ کہا جمعہ کو مارنا ہے، یہ توہین ہوگی. اور انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ یہ دنیا کا کام مذہبی دن میں کم کر لو، اور وہ سمندر کے کنارے دریا کے کنارے رہتے تھے، مچھلیوں کے بڑے شوقین تھے دریائی لوگ، اور کیا کرے مچھلیاں ہی تو کھائیں گے. چونکہ آزمائش آئی اس لیے مذہبی دن جو تھا اس میں تو وہ مچھلی صاف نظر آتی تھی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ان کا مذہبی دن نہیں ہوتا تو مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی. استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعن وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَاتِيهِمْ. قرآن کہتا ہے کہ ہفتے کے دن ان کا مذہبی دن تھا تو اس میں تو کھل کر شکار نظر آ جاتا تھا، اب وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. سامنے حوض میں بڑی مچھلی ہو، کنارے پر بنگالی بیٹھا ہوا تو کتنی دیر زندہ رہے گا، یا وہ زندہ رہے گا یا یہ زندہ رہے گا. اللہ اکبر. جس وقت انہوں نے یہ ناکارا کام شروع کیا، علماء منع کرتے رہے، علماء دین کا تو کام یہی ہے حق کا ساتھ دینا اور باطل کی سرکوبی کرنا. جو ایسا نہ کرے تو پھر تو علم کا معیار اور علم کی تعریف پر منطبق نہیں ہوا. عالموں کو نبیوں نے اپنا جانشین کیوں کہا، بادشاہوں کو نہیں کہا، دنیا بھر کے سخیوں کو نہیں کہا، مجاہدوں کو نہیں کہا، پیران طریقت کو نہیں کہا. فرمایا ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، یہ عالم لوگ ہمارا کام کریں گے. اور دنیا نے دیکھا کہ جس ملک میں بھی جہاد ہوا طلبا شہید ہو رہا ہے، جس ملک میں بھی کفر مسلط کیا جاتا ہے تو کفر کے زرخرید گماشتے اس ملک کے طلباء اور علماء و نمازیوں کو قتل کرتے ہیں. یہ شہر مقتلگاہ آپ کے سامنے رہا ہے. بجر میں عشق تو میں کوشید و غائز، تو نیز بر سر باما مدی تماشائز. علماء اس لیے درد و غم کے ساتھ منکرات کے خلاف بولتے ہیں، ناجائز کو روکتے ہیں. آج کل ہمارے ملک کے بڑے ذمہ داروں کو ایک مشکل پیش آئی، وہ مشکل یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ علماء فتوے وہ ہمارے مطابق دیا کریں. تو ایک سرکاری مولوی نے اس دن ایک مجلس میں قیمتی بات کہی کہ پھر آپ بھی ہمارے فتوے کے مطابق ہو جائے نا، اگر ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں اور ہمیں پابند کیا جا رہا ہے کہ جہاد کا فتوہ ریاست دے تو پھر ریاست بھی فتوے کے مطابق چلے، بات ہی ختم ہے. پھر تو آپ آگے اور ہم پیچھے، آپ صف اول ہے اور ہم صف ثانی ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ اولول الامر وہ لوگ جن کو انتظام اور انصرام کا حق شریعت نے دیا ہے، اولول الامر وہ لوگ جو ملک کے نظام اور عسکریت اور عدل کے پاسدار ہیں، جن کے اوامر چلتے ہیں، نواہی چلتے ہیں، اولول الامر. مطلق کوئی سرکاری آدمی اولول الامر نہیں ہوتا، اس کو مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کو امر و نہی سمجھنا ضروری ہے. ابن جریر نے اپنی تفسیر جامع العلم والبیان میں اس کی چار تفسیریں نقل کی ہیں کہ اس سے مراد ابو بکر عمر ہے، ظاہر ہے بڑے علماء تھے، اس سے مراد خلفائے راشدین ہے، وہ بھی شریعت کے ماہر تھے، اس سے مراد کل صحابہ ہے کیونکہ وہ عدول انصاف کے علم بردار تھے، اور اس سے مراد مجتہدین و فقہا ہے. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد مجتہدین و فقہا ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس فتح یا شکست کی بات آتی ہے بغیر تحقیق کے پھیلا دیتے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِتُونَهُ مِنْهُ، اگر یہی بات پیغمبر کی طرف رجوع کرے، سنت سے پوچھے، یا فقہ اور فقہا مجتہدین کے احوال کے روشنی میں معلوم کرے تو بات درست ہوگی، بغیر افواہ کے تابع ہو کے نہ فتح کی خبر دینا غلط ہے اور نہ شکست کی اطلاعات شائع کرنا صحیح ہے. اس دن خامخواہ مولانا سمیع الحق صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت شفا دے، اس کو اس کی موت کی خبریں اڑا دی. میں رات کو گر گیا، محمد انور شاہ کی والدہ نے کہا اللہ مولانا کی مغفرت فرمائے. کون سے مولانا جی؟ مولانا سمیع الحق صاحب. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور ہم سب کی فرمائے، لیکن وہ زندہ ہے. نہیں نہیں، اب میں نے کہا نہیں، کوئی اعلان نہیں ہوا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب انہیں کوئی امن یعنی فتح یا خوف یعنی شکست کی بات موصول ہوتی فوراً میڈیا میں اڑا دیتے، ویسا ہوا ویسا ہوا ایسا ہوا. کہتے جی آپ نے جو بیان دیا ہے، سوال کا جواب دیا ہے، اس سے ایک غلط فرقے کو تائید مل رہی. میں مسئلہ تو یہی ہے کہ جو صحیح کام کرے اس کی تائید کرنی پڑے گی. سیاسی مولویوں کو آرام ملے یا نہ ملے، اور آپ جو بینکوں کے فارم بھر رہے ہیں اور میزان بینک جیسے سود خور اور حرام خور اور سود چوروں کا ایجنٹ بینک، اس کو زبردستی اپنے قد کاٹ سے مسلمان بنا رہا ہے. اس سے بھی تو آپ کے ان علماء جنہوں نے متفق فتوی لکھا ہے کہ کوئی بینک پاکستان میں اسلامی نہیں اور کسی بینک کا کوئی شعبہ اسلامی نہیں، ان کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں آپ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. فتوے کا اور فقہ کا تحفظ سب کا فرض ہے، نہ مذہبی لوگوں کو اجازت ہے اور نہ سیاسی گماشتوں کو کہ وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ان کے غلط جو ان کے مزدوروں نے ان کو القاب دیے، ان کے تنخواہ خوروں نے، اس سے ڈر کر کے بینک کو اسلام کہے، یہ اسلام کے روشن چہرے کو سیاہ کرنے کے مترادف ہے. کسی ایک جگہ بھی ایک بینک اور اس کا کوئی ایک شعبہ قطن اسلامی نہیں ہے. جو اس کو اسلامی کہتے وہ اکاذبہ ہے، غلط کار ہے. ان کے استاد اور مشائخ نے کہا ہے کہ اس بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، تحریراً موجود ہے. تو دوسروں سے جو یہ توقع کی جاتی ہے، ٹھیک بات ہے، میں نے بھی ان کی تائید کی کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ وہ من حیث العلم اور عالم آگے بڑھانا مشکل ہو جائے گا. اس میں ریاست، حکومت وقت، ان کا نظام عدل اور ان کی عسکری سربراہی اور ذمہ داری ساتھ ہونا چاہیے، مگر آپ سے بھی کچھ کام لینے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کے ذمہ ہیں اور آپ کو کرنا پڑے گا، تب جا کے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے. اللہ نے اس لیے فرمایا یا ایو الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان،
اگر تم اللہ سے ڈرنے لگے
تو اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز دے دے گا.
ایک ایسے اخلاق، ایک ایسی صلاحیت کہ اس میں آپ میٹھا اور کڑوا، اس میں آپ سفید اور سیاہ، اس میں آپ رات اور دن، اس میں آپ سچ اور دروغ، اس میں آپ سنت اور بدعت، اس میں آپ توحید اور شرک، اس میں آپ مستحب اور مکروہ،
اس میں آپ اسلام اور غیر اسلام کا فرق اطمینان سے کر سکے، اس کے لیے تقویٰ کرنا پڑے گا.
سب معلوم ہے کہ بینک بینک ہے اور وہ عالمی منڈی کے ممبر ہے اور اس کے اساس و بنیاد سود اور ربا پر ہے، وہ کب مسلمان ہوگا؟
لیکن کروڑوں کے سامنے کون رہ سکتا ہے؟
وہ کرپٹ اور وہ کرپٹ، یہ کیا ہے کہ جو بینکوں میں جا کے میٹنگیں کر رہے ہیں اور بینکوں پر زکلف.
شریعت کے قواعد کے مطابق بینک نہیں بنا، بینک کے لیے شریعت کے قواعد اور ضوابط کو ذبح کیا جا رہا ہے.
اچھی طرح کان کھول کے سنو،
یہ جو بھی کہتا ہے وہ صحیح نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی ایسی محنت کی ہے کہ اسلامی قواعد اور ضوابط کے مطابق بینک کو بنایا اور بینک کلمہ پڑ گیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول. ہرگز
انہوں نے اسلامی قواعد، مزاربہ، مشارکہ، کفالہ، مرابحہ، تولیہ، بیو کے تمام فقہ، اس کو بینک کے سامنے ذبح کیا ہے. اور غلط کاروں کو یہ کہہ کر کہ جی اس زمانے میں یہ مسئلے تھے اور اس زمانے میں یہ مسئلے ہیں. اس زمانے میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ رسول اور نبی تھے اور آج بھی ہے اور قیامت کے دن بھی وہ شافع و شفا ہوں گے. حاشا وکلا کہ کوئی ایک مستحب بھی آپ تبدیل کر سکے اور ملک کے غیرتی علماء آپ کو معاف کر دیں. سب کو نہیں خریدا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں ایک صفحہ جو علماء کے درمیان سب سے پہلے لکھا گیا تھا وہ تیار ہو چکا تھا، پتہ نہیں کہ اکبر مصروف ہوا یا کیا ہوا، اگر آج نہیں تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ پورے بس کے ساتھ تفصیل ہوگا. ایک مختصر سا جائزہ ہمارے نمازیوں کے سامنے آ جائے گا اور اللہ نے چاہا تو اس پر مزید تفصیل بھی ہوگی اور اس سلسلے میں بعض احتیاط بھی شائع ہوگی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ملک کے مقتدر ادارہ اور ایشیا کی عظیم یونیورسٹی ہماری مادری علمی حضرت اقدس محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری کا بنا کردہ ادارہ اور جن کے آن بان فقی الفقہا اور محدث کبیر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا ولی حسن صاحب مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کی نگرانی میں کچھ تحریرات تھی اور اس کے پیش نظر پر موجودہ بینکروں کے اصولوں کو دیکھا گیا اور اسلامی ضوابط کے سامنے ان کو پیش کیا گیا اور یکسر وہ غلط ثابت ہوا اور وہ ایک سازش، مکر، لفظ، دجل، دروغ کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. چنانچہ سب سے پہلی کتاب انہوں نے ہی شائع کی، دوسری کتاب یہاں سے شائع ہوئی کہ یہ بھی اپنے آبا و اجداد کا صحیح جانشین ہے الحمدللہ. اور پھر اس عاجز اور فقیر کے بار بار اصرار پر اس وقت تمام علماء کے استاذ، خاص کر بینکروں کے شیخ اور ترمذی کے استاذ، انہوں نے اپنی صدارت میں کل پاکستان کے 400 فقہا کو دعوت دی جن کے لیے ممکن تھا وہ تشریف لے آئے اور ایک متفق تحریر شائع ہوئی. اور اس تحریر میں لکھا گیا کہ ایک عرصہ دراز سے بینکوں کے سلسلے میں چمگوئیاں جاری تھی اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو اسلامی اصول کے مطابق کر دیا گیا اور اس کا جائزہ لیا گیا. وہ ایک صفحہ لے آؤ ذرا اس طرف، کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ تمہارا بھی کان بند ہے بالکل. تو آج کل جو یہ بینکوں میں جگہ جگہ میٹنگ ہو رہی ہے لوگوں کو جہنمی بنانے کے لیے, اور زبردستی غیر اسلامی چیز کو اسلامی بنایا جا رہا ہے. تو وہ صفحہ میں نے پھر نکالا جو اس وقت مکمل ہو چکا تھا, یہ ہم نے لکھا تھا بینکوں کے لیے, لیکن اس وقت کیا مسائل پیش آئے, کیا فضا بن گئی, کہ مجھے جہاں تک خیال ہے کہ وہ شائع نہیں ہوا. ہاں علماء کی حد تک شائع ہے. تو آج کل جب یہ صورتحال میں نے افسوسناک دیکھی, اور بعض لوگ جن سے توقع تھی استقامت کی اور انہوں نے بے استقامتی دکھائی, تو یہ وہ صفحہ ہے, میں ثواب کے لیے پڑھتا ہوں. آپ کو اب تو نہیں اگلے جمعے کو ملے گا کیونکہ کاپیاں کرنی ہوگی. اس بسمی سبحانہ و تعالی یہ اوپر عبارت میری ہے جو ابھی آپ پڑھ رہا ہوں. کچھ عرصے سے بعض بینکوں کے بعض شعبوں کو اسلامی کہا جانے لگا, جبکہ ملک بھر کے اکابر فقہا اور اصحاب علم نے اس کے اسلامی پہلو یا فقی جواز کا صراحتاً انکار فرمایا ہے. ان بزرگوں کی وہ متفق تحریر کے آئینے میں ان بینکوں کا غیر اسلامی اور غیر فقی ہونا تو واضح ہے, اور ان بینکوں کی حیثیت کو اسی تحریر کے تناظر میں دیکھا جائے تاکہ امت مسلمہ اس جال میں مبتلا ہونے والے بعض علماء بھی محفوظ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے وہ تحریر ہے, وہ میں پڑھتا ہوں. یہ تحریر آگے جو ہے یہ میری نہیں ہے, میرے اس میں صرف رضا اور دستخط ہے. یہ 400 فقہائے پاکستان اور مفتیوں کا متفق تحریر ہے, اور اس کے صدر نشین ان سب کے استاد مولانا سلیم اللہ خان تھے. اب چونکہ وہ فوت ہوئے ہیں تو بینکر میدان میں آ گئے. سیدھی بات ہے بالکل. گزشتہ چند سالوں سے اسلامی شرعی اصلاحات کے حوالے سے رائے جونے والی بینکاری کے معاملات کا قرآن و سنت کی روشنی میں ایک عرصے سے جائزہ لیا جا رہا تھا, اور ان بینکوں کے کاغذات فارم اور اصولوں پر غور و خوض کے ساتھ ساتھ اکابر فقہا کی تحریروں سے بھی استفادہ کیا جاتا رہا. بالآخر اس سلسلے میں حتمی فیصلے کے لیے چاروں صوبوں کے اہل فتویٰ علماء کرام کا ایک اجلاس مرخہ 28 اگست 2008 بمطابق 25 شعبان المعظم 1429 ہجری بروز جمعرات حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان, جو اس وقت مدظ اللہو تھے اور اب رحمہ اللہ ہے, کی زیر صدارت جامعہ فاروقیہ کراچی میں منعقد ہوا. اجلاس میں شریک مفتیان اعظام نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا کہ اسلام کی طرف منسوب مروج بینکاری قطعاً غیر شرعی و غیر اسلامی, لہذا ان بینکوں کے ساتھ اسلامی یا شرعی سمجھ کر جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہے. یعنی انہیں اسلامی سمجھنا ناجائز اور حرام ہے. ان کا حکم دیگر سودی بینکوں کی طرح ہی ہے. اجلاس کے شرکا نے اس بات پر بھی اتفاق کا اظہار کیا کہ جدیدیت کی روح میں بہہ کر تصویر کی حرمت کا حکم نہیں بدلا جا سکتا. جاندار کی تصویر کی جتنی اور جتنی شکلیں اب تک متعارف ہیں, عرف عادت لغت صنعت شریعت کی روح سے, وہ سب کے سب تصویر کے حکم میں ہیں. آلات صنعت و حرفت کے بدلنے سے تصویر کے شرعی احکام نہیں بدلتے. اس لیے جو حکم شریعت میں تصویر کا منقول ہے, تصویر کی تمام شکلیں اس حکم کے تحت داخل ہے. اس لیے تصویر کی قباحت اور جواز کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کسی قسم کی ٹی وی چینل کا اجرا یا علماء کا ٹی وی پر آنا اور اسے تبلیغ دین کی ضرورت کہنا اور سمجھنا شریعت کی خلاف ورزی ہے, اور جدیدیت و اباحیت کی ناجائز پیروی ہے. مسلمانوں پر واجب اور لازم ہے کہ دیگر حرام کاموں کی طرح اور خلاف شرع امور کی طرح ان حرام کاریوں سے بھی بھرپور بچنے کا اہتمام فرمائے. مروج اسلامی بینکاری کے متفق تحریر پر پاکستان کے تمام دارالافتاء علماء کے دستخط اور ان کے عکس, یہ صفحہ تیار ہوا ہے. اس کی تشریح میں میں نے 800 صفحے پر مشتمل کتاب لکھی, وہ تو آپ کو آرام سے ملے گی, چھپ چکی ہے 2 دفعہ, لیکن یہ صفحہ آپ کو انشاءاللہ اگر آج نہیں تو اگلے جمعے کو ملے گا. وآخر دعوانا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى ألا له الأسماء الحسنى وهو الله إله في الأرض وإله في السماء وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء قائد الخير كله في الدنيا والأقبى شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمتهم متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية صمحة سهلة رواه البخاري بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام أخرجه الشيخان خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الحافظ في الفتح كلها ثابتة بأسانيد عالية، وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم صفحے سیدھی فرما لے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے اوپر سر ڈک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے. آف آستینوں والی قمیصوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. اس لباس سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے، جس نماز پڑھی جائے اس ثواب نہ ملے، مسلمان کی شان نہیں.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
صفح درست فرمالے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. صفوں کی درستگی نماز کی صحت اور حسن دونوں کے لیے ضروری. اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه میت کے حق میں مغفرت کی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و علی و اصحابی اجمعین برحمت اللہ
بقیہ نماز سے فراغت کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نماز جنازہ ادا کی جائے گی اس کے بعد سوال جواب کے نشست ہوگی انشاءاللہ
مسجد میں موجود لوگ صفوں میں آ جائے اللہ اکبر الله أكبر الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا ذكرنا وانسانا اللهم أجد فدوا منا فتوفوا لنا وانين الذين سبقونا بالإيمان إنك رؤوف رحيم صديقين صديقين ويحباش سبحان الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
لوگوں کو جنازے کا ساتھ بھی دینا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے
مسلمان مرحوم کا بہت حق ہے. ہم تو اپنے عذر کی وجہ سے ذرا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن طلباء اور نمازی حضرات دو چار قدم ساتھ لے، جنازہ ساتھ اٹھا لے، ان سب چیزوں کی تاکید آئی. بسم اللہ الرحمن، دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر برکت، جزاکم اللہ خیر. اگر کوئی مسلمان لوگوں میں یہ بات کرے کہ خدا نہ خاص اگر ہم غلطی پر ہیں باقی ادیان صحیح ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت کا کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص ایک ہے کہ ہم غلطی پر ہیں وہ غلط ادیان صحیح ہے تو کافر مرتد ہے، اس میں کیا شک ہے؟ پیدائشی گونگا جو بات نہیں کر سکتا ان کی نماز بس اشارات سے ہی ہوگی. مبلغ تبلیغ حضرات جہاد کی حدیث تبلیغ میں کیوں فٹ کرتے ہیں؟ وہ بھی فٹ کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. فٹنگ کے بغیر تو بجلی آتی نہیں ہے. سمجھ میں؟ فٹنگ دو قسم کی ہے، ایک وہ جو قابل تحمل ہو، جیسے اللہ کے راستے میں نکلنا، قربانیاں دینا، بھوک پیاس گزارنا، دشمن کے مقابلے میں سینہ سے پر رہنا، یہ سب استقامت تبلیغ میں بھی چاہیے اور جہاد میں بھی چاہیے. اس قسم کی چیزیں جہاد کی تبلیغ پر، تبلیغ کی جہاد پر فٹ ہو سکتی. اب کچھ ایسے کہ بالکل آپ جہاد کا نام ہی نہ لیں، یہ بات بہت نامناسب ہے، کیونکہ جہاد کا نام تو قرآن میں ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. جہاد کا نام تو حدیث میں ہے، الجہاد ماذ منذ باثنی اللہ. تو مصطلحات منصوصہ کا انکار تو ٹھیک نہیں. بندوق سے، سٹار گن سے شکار کرنا کیسا ہے؟ میں تو شکاری نہیں ہوں، مولوی ہوں چھوٹا سا. شکار جائز ہے، اور شکار کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے، اس کے بعد خرگوش، ہرن، پرندہ رہا یا مرا، دونوں طرف جائز ہے. یہ کہنا کہ اس کو پھر ذبح کر کے کھائے، فضول بات، لایا نہیں. احادیث و آثار سے ناواقفیت ہے. بندوق اس کو لگے گا اور وہ بیٹھی رہے گا شاوش. کیا شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی آپس سے مل سکتے ہیں؟ مل تو سکتے ہیں، یعنی یوں کہو کہ نکاح ہو چکا ہے. صحیح بات سوال کیا کرو نا، نکاح ہو چکا ہے، رخصتی رسمی نہیں ہوئی، اور اس کے درمیان لڑکا اور لڑکی سیر سپاٹے کے لیے نکلتے ہیں. تہذیب تو یہ ہے کہ ایسا نہ کرے، لیکن لوگ نہیں مانتے ہیں میری بات. چند مہینے پہلے اس طرح ایک سوال آیا تھا، میں نے کہا کہ نہیں، نہ جائے، پردہ کرے. اس نے کہا جی نکاح ہو چکا ہے. میں نے کہا رخصتی بھی کر لو تاکہ بات ختم ہو جائے. کہا رخصتی بھی ایک دو سال ہے. تو میں نے کہا میرا کہنا یہی ہے کہ نہ ملے. تو کیا آپ کے علاوہ اور علماء نے؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. چند مہینے بعد آیا کہ جی وہ حمل ٹھہر گیا. میں نے کہا وہ اور وہ علماء مل کے وہ جھولا خرید لے، کیونکہ جو وقت سے پہلے آ رہا ہے نا اس کو سنبھالنا پڑے گا. بے حیا اور بے شرم لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. عواقب سے آزاد ہو کے فتوے دینا یہ بھی بہت ہی کمزوری ہے. ایک بندہ اپنی جگہ کسی دوسرے بندے کو امتحان میں بٹھا لے کسی مجبوری کی، غلط بات ہے، بددیانتی ہے. حلال جانور میں کون سی سات چیز ہے وہ کسائیوں سے پوچھو. میں کوئی کسائی کی دکان نہیں کرتا. ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں. ان میں یہ جو آپ شوق سے کہتے ہیں خوشیاں وغیرہ، یہ تو ہے ہی، سب کو یاد ہے. باقی زکر ہے، مسانہ ہے، پھکنا ہے، غدود ہے، حرام مغز ہے. ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن ایک تو قبلے کا رخ معلوم کرنا ضروری ہے، اور دوسرا سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگی، قیام فرض ہے. ہاں جب گرنے لگے پھر بے شک بیٹھ جائے. بغیر قبلہ رخ ہوئے اور بغیر قیام کے جو پڑھی گئی سب واجب الادا ہے، وہ ہوئی نہیں دوبارہ پڑھی جائے گی. صلاۃ تسبیح کی نماز کمزور روایات سے ثابت ہے، صوفیاء کے ہاں اس پر عمل ہے. محدثین اور فقہا اجازت تو دیتے ہیں لیکن بہت گرم جوشی سے نہیں.
مستورات کا تبلیغ جماعت میں جانا کیسا ہے؟ اپنے محارم کے ساتھ پردے اور حجاب میں مسلمان گھرانوں میں جانا اور انہیں نماز کی تلقین کرنا، حرام و حلال سمجھانا سلف صالحین کا طریقہ ہے. شرع بخاری میں امام الاثر مولانا انور شاہ نے ایک بخاری کے باب پر لکھا ہے کہ یجب تبلیغ النساء کما یجب تبلیغ الرجال، جیسے مردوں کی تبلیغ ضروری ہے عورتوں کی بھی تبلیغ ہونا چاہیے. مفتی سیف اللہ دارالعلوم حقانیہ کے مفتی نے اس کے خلاف کتاب لکھی ہے، میں نے منع کیا کہ یہ کتاب ٹھیک نہیں. بے پردہ لیڈی ڈاکٹر سے مرد علاج کرا سکتا ہے؟ یوں مت پوچھے، یوں پوچھے کہ ایسے امراض کہ جس کے علاج کے لیے کوئی مسلمان ڈاکٹر تگ و دو میں نہیں ہے، تو بامری مجبوری خاتون سے علاج کرایا جا سکتا ہے. اسی طرح خواتین کے ایسے امراض اور گرانیاں کہ جن کے لیے بظاہر مرد عورت فزیشن یا سرجن نہیں ملے گی، بامری مجبوری جان بچانے اور صحت کے قیام کے لیے مرد سے علاج جائز ہے. ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ 2 سال سے مکمل طور پر ناراض ہے. اس دوران ازدواجی تعلقات بھی منقطع ہے. 2 سال سے کیا اس خاتون کے نکاح پر کوئی اثر پڑا ہے؟ کیا مطلب ہے 2 سال کے بعد آپ نے اس کو بھیگی بنانا ہے کیا؟ 100 سال بھی گزر جائے اور خاون طلاق نہ دے تو وہ بیوی رہے گی، بلی ناراض ہو کچھ بھی ہو، نکاح اپنی جگہ اٹل رہے گا. نکاح نامے میں یہ شرط لگانا کہ لڑکے نے اگر طلاق دی یا دوسری شادی کی، یہ آئلی قوانین کی وجہ سے تھا، اب نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے. اس پر جرمانے بھی بیکار ہیں. ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں سورہ نجم میں یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے، یہ مسئلہ علماء حدیث میں اختلافی ہے. هل رعا ربه لیلۃ اسر به ام لا. ام المومنین عائشہ سختی سے انکار کرتی ہے اور جابر ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عباس مانتے ہیں. حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ کی رائے بھی یہی ہے کہ دیکھا ہے، اور یہ بہت ہی حیران کن ہے کہ وہ کہتے ہیں قد بحثنا وجاء البحث الى انه رآه، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام. حضرت علی کی عصر کی نماز حضرت کے آرام کی وجہ سے قضا ہو گئی تو سورج واپس ہے تو مشہور جھگڑا ہے نئے. امام طحاوی نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اور قاضی ایاز نے شفا میں، اور خفاجی نے نسیم الریاض میں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج میں اس کا بڑا سخت رد کیا ہے. امام طحاوی سے ناراضگی کی ہے کہ آپ اتنا تو دیکھیں کہ آپ کے امام ابو حنیفہ نے اس شخص کو قذاب کہا تھا جو یہ روایت کرے. تاہم الحاوی الی حل عبارات تحاوی میں حضرت اقدس زائد الکوسری نے تحاوی کی قول کو ترجیح دیتے ہوئے ابن کثیر کا، ابن تیمیہ کا رد کیا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ یہ واقعہ درست ہے. کیا زبردستی طلاق ہو جاتی ہے؟ ہدایہ میں لکھا ہے طلاق المکرہ یقع، مکرہ کی طلاق ہو جاتی. نماز جنازے میں کل فرض کتنے ہیں؟ 2، قیام اور 4 تکبیرات. کیا زکات ایڈوانس میں ادا کی جا سکتی؟ جی ہاں، بہتر ہے. جو شخص نظر مان لے کہ فلاں کام ہو جائے، ہر نماز کے بعد اتنے نفل پڑھوں گا، اور اس وقت اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ نظر ماننے کے بعد واجب ہو جاتا ہے، ایسی فضول باتیں کرتا ہے. کیوں پتہ نہیں تھا؟ کسی جنگل سے پیدا ہوا تھا کیا؟ نظر کا مطلب یہ ہے کہ جب کام ہوگا تو یہ مجھے کرنا ہے، پورا کرنا پڑے گا. میرے ایک دوست نے مجھ سے قرض لیا اور اب واپس نہیں کرنے سے عاجز ہے، وہ زکات کا مستحق ہے، کیا میں ہر سال یہ زکات میں رقم چھوڑ سکتے؟ فرجیہ مجھ سے پوچھتے ہیں، غصہ آپ کو آ رہا ہے فرجیوں پہ؟ آپ کیوں غصے ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہر طرح لوگ ہوں گے، آرام تسلی سے آپ پڑھے ہو مجھے دے. شفاک اللہ شفاء کاملہ وعلمک اللہ علما نافعا. آمین.
حضرت شیخ بندہ اپنی ذاتی کاروبار شروع کر رہا ہے، آپ سے درخواست ہے کاروبار میں خیر و برکت کے لیے دعا، آمین، ہمیں اللہ نصیب کر. کیا کسی بھی صورت میں عورت کے لیے مرد کو کی کوئی گنجائش نہیں طلاق دینے کی؟ عورت کے لیے مرد کو طلاق دینے کی کیا بات ہے؟ توبہ، استغفر اللہ، توبہ. بس سلام مرد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دگنی رات چگنی طرح کیا تھا. آمین. ایک مدعی کی وضاحت ہے کہ اس والے کہ شام برما میں لاکھوں مسلمان قتل ہو رہے ہیں، علماء جہاد فی سبیل اللہ، بس علماء کے اوپر شیر ببر کا بچہ آتا ہے. یہ سارا کام علماء کا ہے کیا؟ یہ تو حکومتوں کے مسائل ہیں، یہ احکام سلطانیہ کے قبیل میں سے. میرے والد صاحب ہمارے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عطا فرمائے. ہمارا نام امین اللہ ہے، ہمارے چار بھائی ہیں، شادی شدہ ہے، لیکن ان کے 18 سالوں سے اولاد نے، اللہ پاک جلدی نصیب کرے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ مجلس خیر کی برکت نصیب فرمائے، جنہوں نے اپنے دکھ درد بتائے اللہ انہیں مداوا عطا فرمائے، جہاں بیماریاں ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے، جہاں اولاد نہیں اللہ نیک صالح، آنکھوں کی ٹنڈک، دل کا سکون، مستقبل کا سہارا اولاد عطا فرمائے، جہاں کاروباری خیر و برکت مطلوب ہے اللہ آسانی سے نصیب کرے، جہاں اور دقت اور گرانیاں اللہ سہولتوں کی بارش فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.